أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر و فریب کو بیکار نہیں کر دیا، ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارت من سجیل، فجعلہم کعصف مأکول، انہوں نے ان کے اوپر پتھر کی کنکڑیاں پھینکی تو ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. محترم حضرات، یہ سورہ فیل ہے اور اس میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ ہاتھی والا واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی سال یہ واقعہ پیش آیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا. جو نبوت سے پہلے ایسی بات پیش آئے جو انسان کی عقل سے باہر ہو، انسان کی طاقت سے باہر ہو، اس چیز کو الحاد کہتے ہیں. یعنی ایک قسم کا یہ معجزہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس سے پہلے بہت سارے معجزات اللہ تعالی کی طرف سے ظاہر ہوئے. جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے، اپنی اماں جان کے پیٹ میں تھے، تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جایا کرتی تھی. جب حضرت آمینہ کنویں پر پہنچتی تھی تو کنویں کا پانی جو نیچے ہوتا تھا اور ایک لمبی رسی کے ذریعے ڈول ڈال کر پانی بھرا جاتا تھا اور اس ڈول کو نکالنے میں کئی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یعنی بہت گہرائی میں جو پانی ہوتا تھا حضرت آمینہ کے پہنچتے ہی وہ پانی اوپر آ جاتا تھا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہیں اور آپ کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے. حضرت آمینہ جب پانی بھر کر جانے لگتی تھی تو مکہ کی عورتیں حضرت آمینہ کو پکڑ لیتی تھی. مکہ کی دوشیزہ، مکہ کی لڑکیاں حضرت آمینہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ آمینہ تجھے ابھی یہاں سے جانا نہیں ہے جب تک کہ ہمارا پانی نہ بھر جائے، کیونکہ جب تک تو کنویں پر رہتی ہے تب تک یہ پانی اوپر رہتا ہے، ہم آسانی سے ہاتھ سے پانی ڈول ڈال کر ہاتھ سے ہی پانی اٹھا لیتے ہیں، اور جب تو یہاں سے چلی جاتی ہے تو پانی کنویں کے اندر تہنے چلا جاتا ہے اور ہمیں پانی پڑھنے میں بڑی مشکلی پیدا ہوتی ہے، اس لیے تم یہی کہہ. تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کے پیٹ میں ہیں اور معجزہ ظاہر ہو رہا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معجزات ظاہر ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیدی کے طور پر ارحاد ظاہر ہونے لگے. اور یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی نبوت کا اظہار اور ان کی نبوت کا ظہور اور ان کی نبوت کے متعلق اخبار اور خبریں پھیل چکی تھیں. ورنہ بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے مطابق 1,24,000، ایک روایت کے مطابق 2,00,000، اس سے بھی زیادہ روایت آتی ہے. یہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ان کے متعلق آگے سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے متعلق یہ خبر نہیں دی کہ فلاں نبی پیدا ہونے والا ہے وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، کسی کے متعلق نہیں آتا. یہ ہمارے نبی کی خصوصیات ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم سے لے کر چلتے 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 حضرت اسماعیل میں آیا، حضرت اسماعیل میں سے چلتے چلتے حضرت عبد المطلب ان کے دادا میں آیا، وہ پیشانی میں چمکتا تھا، اور پھر چلتے چلتے یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، تمہید کے طور پر ایک ارحاد تھا. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سارا سے ان کی شادی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بابل کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف اور شام کی طرف نکل چکے تھے، اور ایک بے بسی کی زندگی تھی، کچھ خاص نہیں تھا، فقیری جیسی حالت تھی. اور حضرت سارا سے شادی ہوئی، حضرت سارا تو ایک شہزادی تھی، ایک بڑے سردار اور ایک بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی. پھر حضرت ابراہیم سے کیسے شادی ہو گئی؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو پسند کیا تھا، ان کے چہرے مہرے کو دیکھ کر، ان کے پیشانی کے نور کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کوئی معمولی آدمی نہیں. تو یہ نور چلتے چلتے حضرت عبداللہ میں آیا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جب جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کی طرف دیکھتے رہ جاتے، کیونکہ چہرے کا نور بہت چمکتا تھا، ایک فوکس مارتا تھا. اور کئی عورتیں ایسی تھیں، حضرت دین پوری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں بیان فرمایا ہے کہ 300 سے زیادہ ایسی عورتیں تھیں جس نے حضرت عبداللہ کو آگے چل کر آفر کی تھی کہ آپ ہم سے شادی کریں. 300 سے زیادہ عورتوں نے آفر کی تھی کہ ہم سے، مجھے سے شادی کیجیے، مجھ سے شادی کیجیے، مجھ سے شادی کیجیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سب کی آفر کو ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور ہی لڑکی منظور تھی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں بننے کے لیے. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کی عمر ہو گئی تو حضرت عبد المطلب لے کر ان کو چلے کہ تجھے شادی کرانی ہے، ایک لڑکی دیکھنا جانا ہے، چلو مدینہ جائیے. اس وقت مدینہ کو یثرب کہتے تھے. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا یثرب جانا ہے، لڑکی دیکھنی ہے. حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب چلے، راستے میں پیاس لگی، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ. حضرت عبداللہ چلے اور ایک کنویں پر پہنچے، کنویں پر چند عورتیں تھیں، ان سے کہا کہ ذرا پانی مجھے دیجیے، پیاس لگی ہے، ابا کو پانی پلانا ہے. انہوں نے پانی دیا، اس میں سے ایک عورت نے بڑے غور سے عبداللہ کو دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ عبداللہ شادی ہو گئی آپ کی؟ شادی کرو گے؟ کرنی تو ہے، مجھ سے کرو گے؟ کہنے لگے کہ نہیں، میں تو لڑکی ہی دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے ابا میرے ساتھ ہے. تو اس عورت نے کہا کہ چلو تجھے میرے ساتھ شادی نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایک رات گزارو گے؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں ایسا ویسا آدمی نہیں، میں بچلن آدمی نہیں، میں بڑے خاندان کا آدمی ہوں، میں ایک اچھے خاندان کا آدمی ہوں، میں نیک آدمی ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ کسی پڑھائی عورت کے ساتھ میں رات گزاروں۔ تو مسلمان ایسا ہوتا ہے، ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، چاہے کیسی بھی عورت سامنے ہو، کتنے بھی نخرے کرتی ہو، کتنی بھی اوپڑے آتی ہو، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ بچ کر رہے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دامن کو بچا کر رکھے، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاوے، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے اور پہلے بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ کیسے کیسے حالات سے ہمارے بزرگان دین نے اپنے دامن کو داغدار ہوتے ہوئے بچایا ہے، اپنے دامن کو بدنما ہونے سے بچایا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے، انشاءاللہ آگے چل کر یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں کسی پڑھائی عورت کے ساتھ یہ برا کام نہیں کر سکتا۔ پانی لے کر چل دیے، وہ عورت کو غصے بھی ہوئی اور پول پول بکا بھی، سب کچھ ہو گیا۔ برحال عبد المطلب کے پاس پہنچے، پھر ان کا سفر شروع ہوا۔ حضرت عبد المطلب پہنچے یثرب یعنی مدینہ، حضرت امینہ کے دیکھا عبداللہ نے، شادی ہو گئی، کچھ راتیں وہاں گزاری بھی اور پھر واپس ہوئے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب واپس ہوئے، اور اسی مقام پر جب جاتے ہوئے حضرت عبداللہ وغیرہ کو پیاس لگی تھی، اسی مقام پر پیاس لگی، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ پانی لینے وہ گئے تو اتفاق کی بات کے وہی لڑکی جو ان کے جانے کے موقع کے اوپر یثرب جاتے ہوئے ملی تھی، وہی لڑکی اسی کنویں پر مل گئی۔ لڑکی سے کہا ذرا پانی دے دیجیے، پانی دیا گیا، اور حضرت عبداللہ نے کہا میری شادی ہو گئی۔ اس لڑکی نے اس توجہ دی، ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے۔ پھر پوچھا کہ تو بھی مجھ سے شادی کرے گی؟ کہا کہ نہیں، مجھے شادی تیرے ساتھ نہیں کرنی۔ بھائی کیوں نہیں کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ پہلے تو وہ بہت زور زبر کرتی تھی اور بہت ہی ضد کر رہی تھی کہ شادی کر لو، کم سے کم ایک رات سو لو، یہ ساری چیزیں کہہ رہے تھے۔ اب کیا ہو گیا تجھے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب تم جا رہے تھے اس وقت تمہارے پیشانی کے اندر ایک نور چمک رہا تھا، وہ آخری نبی کا نور تھا۔ ہماری کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے ابا کے پیشانی کے اندر وہ نور چمک رہا ہوگا، تو ان کتابوں کے آدھار پر ہم نے چاہا تھا کہ اس لڑکی، وہ لڑکا اور وہ نبی میرے کوک سے پیدا ہو، اس لیے تو اتنے تجھ سے آفر کر رہی تھی کہ تم اس سے شادی کر۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتا یا تم میرے ساتھ ایک راستہ ہو لیتا تو وہ نور نکل کر میرے پیٹ میں آ جاتا اور مجھ سے وہ نبی پیدا ہوگا، لیکن وہ بات جو ہونے والی تھی وہ تو ہو گئی، وہ کسی اور کی قسمت میں لکھی تھی، وہ کسی اور کی کوک سے پیدا ہونا لکھا تھا، وہ ہو گئی، اب مجھے تو اس سے شادی نہیں۔ تو یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات ہے، گویا ہم اس کو معجزہ کہہ رہ سکتے ہیں، اس کو تاریخ میں ارحاز کہا گیا ہے۔ تو یہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے، ہاتھی والوں کا جو واقعہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو محفوظ رکھا اور ظالموں کو اللہ نے زیر و زبر کر دیا۔ برحال گزشتہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ ابرہہ جہاں سے آیا تھا وہ یمن کا علاقہ تھا، یمن کا دیش تھا، یمن کا ملک تھا، وہاں اس کی حکومت تھی، اور ابرہہ کی حکومت یہ تو حبشہ کا رہنے والا تھا، افریقہ کے علاقے کے رہنے والا تھا، اور ایتھوپیا کا رہنے والا تھا، حبشہ آج کل اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں، وہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ عرب ممالک میں یہ کیسے آیا اس کی تاریخ ہے۔ حمیمی خاندان یمن پر حکومت کرتا تھا، ذو نواب نام کا ایک بادشاہ حکومت کر رہا تھا، کتابوں میں یوں آتا ہے کہ یہودی تھا، بعض کتابوں میں کہانی مشرک تھا، اور وہاں کے جو اہل کتاب تھے عیسائی لوگ تھے ان پر وہ ظلم کرتا تھا، اور ایک بہت بڑا ظلم کیا کہ اس نے ایک بہت بڑی کھائی کھودی, اس میں آگ جلائی, 20,000 عیسائیوں کو نصرانیوں کو اس میں ڈال کر جلا دیا. کچھ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ شاہ شام یعنی کیسر کے پاس پہنچے, جو عیسائی تھا نصرانی تھا, اس کے سامنے اپنی روداد رکھی کہ ہمارے ساتھ یمن کے اندر ایسے ایسے حالات پیش آئے, وہاں کا بادشاہ ہم پر ظلم کرتا ہے. شام کے بادشاہ نے ایتھوپیا کے بادشاہ کو, حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ دیکھو یمن تم سے قریب ہے, یمن پر تم حملہ کرو اور بو نواز اور امیری قوم کو سزا دو. چنانچہ بادشاہ حبشہ نے ایتھوپیا کے بادشاہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا, اس میں دو کمانڈر رکھے, ایک کا نام ارباب تھا اور ایک کا نام ابراہا تھا. ان دونوں کو بھیجا کہ تم جا کر یمن پر حملہ کرو اور اس قوم کو ڈیر کرو, اس قوم کو مغلوب کرو. چنانچہ یہ دونوں کمانڈر ایک بڑا لشکر لے کر یمن پر حملہ آور ہوئے. یمن پر انہوں نے حملہ کیا, زو نواز ان کے حملے کی تاب نہیں لا سکا, وہ شکست کھا گیا اور یمن چھوڑ کر بھاگا اور آگے چل کر ایک دریا میں اس نے چھلانگ لگائی اور وہ اسی میں مر گیا. بہرحال یہاں یمن کے اوپر دو کمانڈروں کا قبضہ ہو گیا, ایک ارباب کا اور ایک ابراہ کا. اب بات ظاہر ہے, حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو ایک گودری میں دو فقیر رہ سکتے ہیں لیکن ایک ملک میں دو بادشاہ کبھی نہیں رہ سکتے, دو بادشاہ کبھی ایک ملک میں نہیں رہ سکتے. ایسا ہی ہو, ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا, تھن گئی. جو لشکر تھا کچھ لشکر ابراہ کی طرف ہو گیا اور کچھ لوگ ارباب کی طرف ہو گئے, دونوں میں جنگ ہوئی. اب دونوں طرف سے لوگ مرنے لگے تو ارباب نے آگے چل کر کہا کہ دیکھو لوگ مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, کیوں نہ ہم آمنے سامنے ہو جائے. ابراہ سے کہا کیوں نہ ہم آمنے سامنے ہو جائے, ہم دونوں بدل لیں گے. گاؤں میں سے جو شکست کھا گیا وہ ہار گیا, جو جیت گیا جو فتح ہو گیا وہ بادشاہ ہوگا. چنانچہ ابراہ نے اس کی شرط منظور کر لی, دونوں آمنے سامنے ہوئے. ارباب بڑا دلدور کا تھا, بڑا مضبوط اور طاقتور اونچا تھا, اور ابراہ جو تھا وہ ناٹا تھا لیکن جنگجو آدمی تھا. کچھ فصلتیں اس کی بھی اچھی تھی, اس میں سے گڑ بار معاف کر دے گا, اس کے اندر ایک خصلت یہ بھی, یہ کچھ خصلتیں اچھی تھی. بڑھا لو تو دونوں میں جنگ ہوئی. ارباب نے حملہ کیا ابراہ پر, ابراہ کی پیشانی پر اس کی تلوار لگی, یہاں سے تھوڑا کٹتے کٹتے اس کی ناک کٹی, ناک کٹتے کٹتے اس کا ہور کٹا, جس کی پیشانی ناک اور ہور کٹا ہوا ہو اس کو اشرم کہتے ہیں. اس لیے آپ کتابوں میں پڑھو گے ابراہت الاشرم, اس کو اشرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ناک تھوڑا کٹی ہوئی. بہرحال گاؤں میں جنگ تھن گئی, ابراہ اس پر غالب آ گیا, ارباب کو قتل کر دیا اور وہ تنہے تنہا یمن کا بادشاہ ہو گیا. اب جب یمن کا بادشاہ یہ ہو گیا تو سارے ملک پر اس کی حکومت اور اس کا حکم نافذ ہو گیا. جب شاہ حبشہ کو اس بات کی پتہ چلی تو اس نے کہا کہ اب میں ابراہ پر حملہ کروں گا اور اس کو قتل کروں گا, اس کے پیشانی کے بال میں کاٹ دوں گا بہرحال اور اس کو زمین میں گھاڑ دوں گا. یہ سارے الفاظ اس نے کہے. ابراہ کو جب پتا چلا کہ اب میرے خیر نہیں ہے تو اس نے اپنے پیشانی کے بال کاٹے اور یمن کی مٹی لی اور ایک تھیلی میں رکھی اور اب بادشاہ حبشہ کو بھیجی اور کہا کہ میں تو آپ کا غلام ہوں, میں تو آپ کا نوکر ہوں, آپ کا جو حکم ہوگا وہ ماننے کے لیے تیار ہوں, آپ کے حکم عدولی میں کبھی نہیں کروں گا. یہ کہہ کر اس نے اپنی جان چھڑائی اور اس نے بھی کہا کہ جو بال میں نے بھیجے ہیں آپ نے قسم کھائی ہے کہ پیشانی کے بال میں کاٹوں گا تو وہ پیشانی کے بال اس میں موجود ہیں, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں میرے چہرے کو یمن کی زمین سے آلودہ کروں گا تو میں نے اپنے چہرے کو یمن کی مٹی سے آلودہ کر دی ہے، آپ کی قسم پوری ہو. اس طرح اس نے اپنی جان چھڑائی اور یمن کے اوپر اس کا قبضہ ہو. اب یمن کے اوپر اس کا قبضہ تقریباً 525 میں حملہ آور ہوا تھا اور اس کے پاس 530 کے اندر اندر پورے یمن پر اس کا قبضہ ہو گیا. وقت نکلتا گیا یہاں تک کہ 571واں سال آیا. 571واں سال وہ روزانہ دیکھتا تھا، ہر سال دیکھتا تھا کہ یہاں کیسے جلد کے جلد عربی لوگوں کے مکہ جاتے ہیں اور وہاں کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور کئی لوگ وہاں جاتے ہیں. یہ تھا افریقہ کا رہنے والا، اس لیے عربوں کی کچھ باتیں اس کو اچھی نہیں لگی. دوسرا یہ کہ عرب ممالک میں میری حکومت قائم ہو گئے ہیں تو یہ پورے عرب کے اوپر جتنے بھی عرب میں جو تجارت چلتی ہے تجارت کے اوپر میں اپنا ہاتھ ڈالوں، تجارت کے اوپر میں اپنا قبضہ کر لوں، ایک اس کا اور عربوں کو میرے کنٹرول میں کر لوں. اس کی ایک تو یہ نیت تھی. دوسری نیت یہ تھی کہ جب لوگ ادھر سے وہاں جاتے اتنے سارے لوگ تو کیوں نہ میں یمن کے اندر ہی ایک کعبہ بناؤں، ایک کلیسا بناؤں، جس کو عربی میں بعض مورخین نے کلیس لکھا ہے کہ میں کلیسا بناؤں. چنانچہ اس نے ایک کلیسا بنانا شروع کیا مقام میں صنعاء میں. صنعاء ایک بہت بڑا شہر ہے جو ان کا پارٹ نگر ہے، کیپیٹل ہے، راجدھانی. اس زمانے سے وہ راجدھانی چلتی آ رہی ہے اور آج بھی یمن کی راجدھانی صنعاء ہے. آج اس زمانے سے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی، چلتے چلتے آج تک یمن ایسا علاقہ ہے کہ جن کا وہ شہر صنعاء آج تک وہ کیپیٹل رہا ہے. بہرحال اس کی بہت بڑی تاریخ ہے، بعد میں انشاءاللہ آگے چل کر اس کی تاریخ ہم آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے. بہرحال اب ابراہیم نے سوچا کہ میں ایک کلیسا بناؤں، ایک بہترین اور خوش نما میں ایک مندر بناؤں، ایک گرجا گھر بناؤں، ایک کلیسا بناؤں. اس نے کاریگروں کو بلایا، بہت سارے پورے یمن کے کاریگروں کو اس نے بلایا، حبشہ کے کاریگروں کو، امریکہ کے کاریگروں کو، بڑے بڑے کاریگروں کو بلایا اور ان کو سختی سے کہا کہ رات دن کام کرو اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تمہیں کام شروع کرنا ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں کام ختم نہیں کرنا، بلکہ سورج جب غروب ہو تب یہاں سے تمہیں جانا. بڑی سختی سے کام کرواتا تھا. اس نے سفید سنگ مرمر لگوائے جو دور سے ہی چمکتے تھے اور پتھروں کے اندر اس نے نقش و نگاری کی. اس میں اس نے سونا بھرا، چاندی بھرا، ہیرے جواہرات بھرے اور اس کو بڑا خوبصورت بنایا اور اس کے بیم بنائے اور اس کی پکیاں لگوائی اور بس خوبصورت بنایا. مارے کو قرآن میں لکھا ہے کہ اس نے اتنا اونچا اس کو بنایا کہ آدمی کی نظر بھی نہیں پہنچتی. آدمی کی نظر اس کی توچ، اس کی جو چوٹی ہوتی تھی اس تک پہنچتی، اتنا اونچا بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا، دور سے دکھائی دیتا تھا، کئی کلومیٹر، 100 کلومیٹر کی دوری سے وہ دکھائی دیتا تھا کہ یہ صنعاء کا کلیسا ہے. اس نے جب یہ کام پورا ہو گیا، بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس نے کاریگروں پر اتنی سختی کی کہ کاریگر سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد کام پر آیا. اب رہا نے اس کو بلایا کہ بھائی سورج طلوع ہو چکا ہے اور وہ بعد میں آیا، ہم تیرے ہاتھ کاٹ دیتے. کتنے کاریگروں کو اس نے ہاتھ کی کاٹ دیے تھے تو اس نے کہا ہم تیرے ہاتھ کاٹ دیں. وہ ایک بوڑھی عورت کا یک لوتا لڑکا تھا، وہ عورت اس کے پاس پہنچی اور اس کو کہا کہ میرا یک لوتا بیٹا ہے، اس کو معاف کر دیجیے، اس کی بھول ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ ہمارا قانون ہے اس کے ہاتھ کٹیں گے. عورت نے کچھ بد دعائی الفاظ نکالے اور کہا کہ جس طرح تیری حکومت آج ہے کل کسی اور کی حکومت ہو، جس طرح دوسروں کے پاس سے تیرے پاس آئی ہے اسی طرح تیرے پاس سے دوسروں کے پاس چلی جائے. چند الفاظ، جب مظلوم لوگوں کے الفاظ نکلتے ہیں تو کبھی کبھی جو اچھا آدمی ہوتا ہے، اور خدا کی یہ قدرت ہے کہ مظلوم کی زبان مثال کے طور پر کسی کے قصور ہے، سامنے والا اس کو بدعا دے رہا ہے، تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ سامنے والا گھبرا جاتا ہے. جو قصوروار ہوتا ہے نا گھبرا جاتا ہے. تو اس نے بھی کچھ بدعائے الفاظ نکالے اس مظلوم عورت نے, تو ابراہ کے دل پر ایک اثر ہو اور اس نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ آئندہ میں کسی کے ہاتھ نہیں کاٹوں. میں نے بتایا نا کہ اس کے اندر ایک اچھی خصلت یہ بھی تھی کہ وہ قرب بار تھا, معاف کرنے والا, پی جانے والا, صبر کرنے جانے والا, صبر کر جانے کی اس کے اندر ایک صفت تھی. پر اس نے معاف کر دیا. اس طرح اس نے ظلم و ظفر کرتے ہوئے, ستیہ کرتے ہوئے کلیسا کو تیار کیا, پورے یمن میں اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد عرب کے کعبہ کو کوئی طواف کرنے کے لیے نہیں جائے گا, عرب کے کعبہ میں کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے نہیں جائے گا, جس کو عبادت کرنی ہے وہ یہاں عبادت کرے. لوگ تھے بھی ایسے تو عبادت کرنے بھی لگے, لیکن عرب لوگ نہیں آتے تھے. جو عیسائی تھے, جو حبشی تھے, جو افریقی تھی, وہ آتے تھے. اور کچھ وہ بھی لوگ تھے جن کے ساتھ ساتھ جو گئے تھے. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ عرب کے لوگوں کو شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے کعبے کے اندر بھیڑ کم معلوم ہو رہی ہے. فلاں فلاں لوگ آتے تھے وہ کیوں نہیں آتے, فلاں فلاں لوگ آتے تھے وہ کیوں نہیں آتے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہ یہاں آتے تھے نہ وہاں جاتے تھے, کیونکہ یہاں آنا ان کے لیے شرک تھا, وہاں جانے سے ابراہ ان کو سزا دیتا تھا. اس لیے کچھ لوگ ایسے بھی تھے وہ وہاں بھی نہیں جاتے تھے, یہاں بھی نہیں آتے تھے, کچھ بھیڑ کم معلوم ہوتی تھی. تو ان لوگوں نے تحقیق کی, معلوم ہوا کہ یمن کے اندر اس زمانے میں کوئی موبائل تھا نہیں, یہ آدھونی چیز تھی نہیں, یہ الیکٹرانک چیز تھی نہیں, یہ ٹی وی ریڈیو وغیرہ تو تھا نہیں, تو فوراً پتہ لگ جاتا. اب تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں کر دی ہے, سینکڑوں کلو میٹر, ہزاروں کلو میٹر کی دوری کی بات ہوتی ہے, چند سیکڑوں میں وہ پہنچ جاتی ہے, چند سیکڑوں میں پہنچ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے. بڑا اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. تو عربوں کو معلوم ہوا کہ وہاں ایک کعبہ بنایا گیا ہے. کچھ لوگ تھے قریش کے, بنو کنانا, بنو قریش, قریش کے لوگ بنو حزیل, ان کو کیش آ گئے, اس کا ہے. ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم وہاں جائیں. یہ لوگ سفر کرتے ہوئے یمن پہنچے اور پوچھتے پوچھتے, اب تو وہ تو دکھائی تھا, پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, دور دور سے پوچھتا تھا, وہ کلیسا پہنچے. کلیسا پہنچنے کے بعد انتظار میں رہے کہ اس کے دروازے بند ہو, رہا تو ہو جائے, لوگ یہاں سے رفا دفا ہو جائیں, لوگ چلے جائیں تو کچھ ہم کریں گے. جب لوگ چلے گئے, دروازے بند ہو گئے, تو انہوں نے چپکے سے کہیں سے کود کر اندر گئے. اندر جا کر انہوں نے گلاس کر گندگی کر دی, پیشاب پاخانہ کر دیا, اور پیشاب پاخانہ کر کے وہ وہاں سے نکل پائے. صبح جب اس کا جو رکھوالا تھا, اس کا جو چپراسی تھا, اس کی جو حفاظت کرنے والا تھا, صبح سویرے جب مندر میں آیا تو دیکھا کہ ہر جگہ گندگی گئی. بادشاہ کو یہ بات پہنچائی گئی تو بادشاہ نے تحقیق شروع, یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے, کس نے کیا. تو سی آئی ڈی بھیجے گئے, مخبر چھوڑے گئے. مخبروں نے آ کر بتایا کہ عورت کی ایک جماعت یہاں آئی تھی, وہ یہاں موجود نہیں ہے, اور معلوم ہوتا ہے یہ گندگی انہیں لوگوں کی. بادشاہ تیش میں آ گیا, غصے میں آ گیا. اس نے قسم کھا لی کہ میں عرب کے اور مکہ کے کعبے کو جب تک میں نہیں گراؤں گا تب تک میں چین نہیں ہوں. یہیں سے ان لوگوں کا ارادہ کعبے کو گرانے کا شروع ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب آیا, انشاءاللہ آئندہ کل آپ سے عرض کیا جائے گا. سلام بھائی کے لیے